نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة. أما بعد، برادران اسلام، دین کے سلسلے میں جو باتیں کہنی سننی ہوتی ہیں، اس کے لیے جو مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، اس کے جو موضوعات ہیں کہ کس موضوع پہ بات ہو، اس کے کچھ موقع محل ہوتے ہیں. اگرچہ ہمارے پروفیسر صاحب نے ایک عنوان مجھے بتایا کہ آپ تقلید کی اہمیت پہ بولیں، لیکن میں کسی ایسے عنوان کی پابندی کا اہتمام دوسرے کی طرف سے آنے پہ نہیں کرتا ہوں، لیکن اپنا مزاج ہے. تو بات وہ کروں گا جو اس وقت اللہ پاک میرے دل میں ڈالیں گے، میں اس عنوان کا پابند نہیں رہوں گا. ہو سکتا ہے کہ اس کو میں مناسب نہ بھی سمجھوں، یہ تو آدمی کے اوپر ہے کہ بھائی کون سی بات مناسب ہے کون سی بات نہیں ہے، موقع ہوتا ہے. میرے ذہن میں جو بات اس وقت آ رہی ہے، جو دور جا کے تقلید سے بھی ریلیٹڈ ہو ہی جائے گی، وہ یہ ہے میرے دوستوں کہ ہم جن حالات سے اس وقت گزر رہے ہیں، وہ حالات میں فتنے بہت زیادہ ہیں، اور یہ دور دور فتن ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کی پیشین گوئی بڑی تفصیل سے فرمائی ہے، اور ان کی بے شمار قسمیں ہیں. ان میں سے جو خاص قسم ہے اس کا تعلق دل سے ہے، دلوں کے فتنے. تورد کما، جیسے کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تورد الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، لوگوں کے دلوں پر فتنے پیش کیے جائیں گے، فتنے ڈالے جائیں گے، فتنے آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، امتحانات آئیں گے، بلائیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، اور ان کا تعلق دل سے ہوگا. یہ بھی عجیب بات ہے، کیونکہ فتنہ ان سب معنی کے لیے بولا جاتا ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فتنے جو ہیں وہ حصیر کی پٹیوں کی طرح سے ہوں گی، چٹائی کی پٹیاں آپس میں جیسے مرج ہوتی ہیں ایسے ہوں گی، وہ جال بنا ہوا ہوگا. ایک فتنہ نہیں ہوگا کوئی، بلکہ فتنوں کا جال ہوگا، چونکہ جال بنا کر ہی کوئی حصیر بنائی جاتی ہے. تورد الفتن علی القلوب کالحصیر، چٹائی کی طرح سے، اور عودن عودا بھی ہے اس کے بعد، کہ چٹائی کے تنکوں کی طرح سے آپس میں ایک دوسرے سے جڑ کر یہ فتنے آنے والے ہیں، اور دلوں سے متعلق ہوں گے. یعنی جو دلوں کے علاوہ دوسرے فتنے ہوتے ہیں ان کا بھی بیان ہے حدیثوں میں، قیامت کی خاص علامتوں سے متعلق جو ہے ان کا بھی، ان فتنوں کا بھی بیان ہے. اس موقع پر جو فتنے آئیں گے، ملاحم کی لائن کے، لڑائی جھگڑوں کی لائن کے جو فتنے ہیں وہ بھی بیان کیے گئے ہیں، ان کی بھی بڑی تفصیلات آئی ہیں. لیکن جس خاص چیز کا میں ذکر کرنا، ذکر اس وقت اللہ پاک نے میرے ذہن میں ڈالا ہے، اللہ کرے تو کچھ نفع والی بات اللہ پاک ظاہر فرما دیں، ہمیں بھی فائدہ ہو، آپ کو بھی ہو، سب کو فائدہ ہو. ویسے دین کی بات کا آپ جس لائن سے بھی مذاکرہ کریں گے فائدہ ہوتا ہے، بشرطے کہ سننے والے اور سنانے والے کی نیت اچھی ہو. نیت اچھی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سنانے والا بھی اللہ کی رضا کے لیے سنائے، سننے والا بھی اللہ کی رضا کے لیے سنے، اور جو بات سنائی جا رہی ہوتی ہے وہ چونکہ قرآن اور حدیث کی ہوتی ہے تو وہ علم ہوتا ہے، تو علم جو ہے عمل کے لیے ہوتا ہے. تو نیت عمل کی ہو، اگر نیت تحلیل اور تجزیے کی ہے، نیت تنقید کی ہے، نیت نقص نکالنے کی ہے، تو پھر اس سے فائدہ نہیں ہوتا، کوئی پہلو مل جاتا ہے. انسان تو غلطیوں کا مجموعہ ہوتا ہے، سبحان تو اللہ کی ذات ہے، تو کوئی بات ایسی مل جاتی ہے کہ اس کو پکڑ کے آدمی بحث کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے، بیٹھ جائے کہ چلو اس پہ بحث کرتے ہیں. اسی وجہ سے علم کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جو کوشچن آنسر کا ہمارے پروفیسر صاحب نے بتایا نا، کہ کوشچن آنسر بھی ہر جگہ نہیں ہوتے. ایک ہوتی ہے تقریر, ایک ہوتا ہے واز, ایک ہوتی ہے دعوت, ایک ہوتی ہے مجلس, ایک ہوتا ہے لیکچر. یہ الگ الگ سبجیکٹ ہیں. یہ دیکھنے کے اعتبار سے سب میں بات ہوتی ہے. کوشچن آنسر کا سب موضوع جو ہے وہ درس ہے, پڑھنا پڑھانا ہے. جب آپ پڑھنے پڑھانے کے لیے بیٹھے ہوں تو کوشچن آنسر ہے, اور اگر آپ واز کے لیے بیٹھے ہوں تو تب تو کوشچن آنسر اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا پڑھنے کے وقت میں کوشچن آنسر مفید ہوتا ہے. کیونکہ اس کا مقصد الگ ہے, اس کا مقصد الگ ہے. دونوں کے الامور بھی مقاصد ہے نا, کام تو اپنے مقاصد سے ہوتے ہیں. اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ تو الگ چیز ہے, ترقیق القلوب ہے اس کا مقصد. تو خیر یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو فتنے ہیں, خاص ان فتنوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے, اور جس چیز کی آپ نے ذکر فرمایا, جس چیز کا, جس بات کا, وہ امت کے سامنے, وہ اس لیے ہے کہ جن حالتوں میں میری امت ہوگی وہ خود اس کو جانچ کرے, تجزیہ کرے کہ وہ کس طرح کے حالات میں ہیں. پھر اس سے بچنے کی جو تدابیر ہیں وہ بتائی گئی ہیں حدیث مبارکہ میں, ان تدابیر کو اختیار کرے, اپنے کو جتنا ان سے بچا سکتا ہو بچائے. کیونکہ جو فتنے سے بچا وہ نجات پانے والا ہے, جو فتنے سے نہیں بچا وہ نجات نہیں پانے والا ہے. مسئلہ یہ ہے سارا. تو جس آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ خدا اللہ پاک کے عذاب سے بچے, اللہ کی پکڑ سے بچے, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کامیاب ہو, تو اس کو اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کی فکر کرنی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک عجیب بات فرمائی, فرمایا کہ فمن انکرہا نکتت نکتت بیضا ومن عرفہا نکتت نکتت سودا. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جو فتنے سے غیر مانوس رہے گا, جو اس سے دور رہے گا, اپنے کو بچا لے گا, ومن انکرہا تو نکتت 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 بیضا, اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روشنی پیدا فرما دیں گے, ایک سفید سفید نقطہ اس کے اندر, اس کے دل کے اندر آ جائے گا. وہ نقطہ نہیں ہے, وہ لفظ نقطہ ہے, وہ کاف سے اس کے معنی آتا ہے ایک داغ کے, ایک نشان کے. نکتت نکتت بیضا. اور جو آدمی فتنے سے مانوس ہوگا, ومن اعرفہا, جو اس سے مانوس ہوگا یعنی اس میں انوالو ہو جائے گا, متاثر ہو جائے گا, تو نکتت نکتت سودا, پھر جو داغ آئے گا وہ کالا آئے گا, دل کے اوپر کالا ڈاٹ پڑ جائے گا اس کے دل پر. قرآن و حدیث میں جب لفظ دل بولا جاتا ہے تو یہ فزیکل دل مراد نہیں ہوتا, یہ جو ہماری جس گوشت کا ایک لوتھڑا ہے وہ نہیں مراد ہوتا, بلکہ یہ ایک چیز کا مکان ہے وہ مراد ہوتا ہے, اس کا جو مکین ہے وہ مراد ہوتا ہے. اس مکان کا ایک مکین ہے, معاف کرنا, اس دل کے اندر کوئی دل ہے جس سے تعلق تعقل کا ہے, سمجھ کا ہے, فہم کا ہے, لب کا ہے. ام لہم قلوب یعقلون بہا, کیا ان لوگوں کے پاس دل ہے جس سے لوگ سمجھتے ہیں؟ عام دنیا سمجھتی ہے کہ سمجھنے کا تعلق دماغ سے ہے, شاید نہیں. قرآن کہتا ہے کہ سمجھنے کا تعلق دل سے ہے. تو وہ جو سمجھ اور فہم والی جو چیز ہے دل کے اندر جو ہوتی ہے, وہ مخاطب ہوتا ہے, وہ مصداق ہوتا ہے بات کا, یعنی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر اپلائی ہوتی ہے. تو یہ جو نکتت نکتت سودا کا لفظ ہے, یہ نکتت نکتت بیضا کا لفظ ہے, یہ سفید ڈاٹ آ جاتا ہے, سیاہ ڈاٹ آ جاتا ہے, تو اس سے مراد وہ قلب ہے جو آدمی کی بصیرت سے تعلق رکھتا ہے, اس کی فہم سے, اس کی عقل سے, اس کی روحانیت سے تعلق رکھتا ہے اس کا. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ حتی تکون القلوب کالقلبین. پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ ڈاٹ بڑھتے بڑھتے, چونکہ فتنے تو ہوں گے جڑے ہوئے جال کی طرح سے, ایک سے متاثر ہوا آدمی تو دوسرے سے آٹومیٹک ہوگا, تیسرے سے ہوگا, چوتھے سے ہوگا, پانچویں سے ہوگا, تو ڈاٹ بڑھتے چلے جائیں گے. یہاں تک کہ دل دو دلوں میں بٹ جائیں گے قیامت کے قریب. جو فتنے پیش آنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں, یہ ہے کہ پھر آہستہ آہستہ سارے انسان دو ہی قسم کے ہو جائیں گے, پھر ہزاروں قسموں کے انسان نہیں رہیں گے. اما سواد خالصا و اما بیاض خالصا, یا تو پورے سیاہ دل کے ہوں گے یا پھر ایک دم روشن دل کے ہوں گے. یعنی ان کی روحانیت یا تو تعلق معاللہ کے اعتبار سے, دین کے اعتبار سے, فہم کے اعتبار سے, آخرت کی تیاری کے اعتبار سے, قرآن اور حدیث پر عمل کے اعتبار سے, وہ بیاض خالص میں ہوں گے, خالص روشنی میں ہوں گے, اور یا پھر جو ہے وہ خالص سیاہی کے اندر ہوں گے. اس کا مطلب علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی, فتنے بڑھتے جائیں گے, دینی سطح بھی دو کیٹیگری میں ایک دم تبدیل ہو جائے گا. یا تو آدمی بالکل پکا دیندار بننا شروع ہو جائے گا یا بالکل پکا بے دین بننا شروع ہو جائے گا. زیادہ ہپوکریسی چلنے والی نہیں ہے پھر, منافقت جو ہے نا چلنے والی چیز نہیں ہوگی پھر. کہاں تک آدمی برتے گا, کہاں تک اپنے آپ کو جو ہے نا الگ شو کرتا رہے گا, ہے کچھ بول رہا کچھ, ہے کچھ بول رہا کچھ, ہے کچھ بول رہا کچھ, ایسا نہیں رہے گا پھر. وہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ تمام ایسے فتنوں سے جس کے اندر شر والا پہلو ہے, اللہ پاک ہم تمام کی پوری پوری حفاظت فرمائے. چونکہ لفظ فتن بعض مرتبہ خیر کے لیے بھی بولا جاتا ہے. خیر اس میں میں جو بات عرض کر رہا ہوں میرے دوستو بھائیو وہ یہ ہے کہ یہ جو دلوں پر آتے ہیں آپ نے فرمایا, تو دل جو ہے وہ ایمان کا محل ہے, دل جو ہے وہ علم کا محل ہے, دل جو ہے وہ صفات کا محل ہے. ایمان کا محل بھی دل ہے. جگہ ایمان کی جگہ کیا ہے؟ ایمان کس جگہ سے تعلق رکھتا ہے آدمی کے اندر؟ اس کے دل سے تعلق ہے ایمان کا. جو ایمان کی صفات ہے اس کا تعلق کس جگہ سے ہے؟ دل سے ہے. یہ چاری ساری چیز آدمی کے دل سے ہے ان کا تعلق. تو اس کا مطلب اور ایمان کا دل کا جو تعلق ہے وہ علم سے ہے. اس لیے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی. انہوں نے کہا کہ فتنے اصل دو ہی قسم کے ہوتے ہیں, یا ہوتا ہے فتن بالشہوات یا فتن ہوتا ہے بالشبہات. فتن بالشبہات ہوتے ہیں یا بالشہوات ہوتے ہیں. عدت الصابرین ایک بڑی عجیب کتاب ہے ان کی. انہوں نے کہا کہ یا شہوت کی لین کے فتنے ہوتے ہیں یا شبہات کی لین کے فتنے ہوتے ہیں. شبہات کنفیوزنگ, آدمی کو کنفیوز کرنے والے شبہ. دین کے اندر ہے کچھ بات سمجھ رہا کچھ, ہے کچھ بات سمجھ رہا کچھ, اور خواہش جب عمل کے اندر آ جاتی ہے تو شہوت والا فتنہ کہلاتا ہے, عمل خراب ہو جاتا ہے. ہمارے پاس شہوت کا لفظ خاص ایک خاص معنی میں بولا جاتا ہے, جو وہ خواہشات جو انسان کی مرد کی عورت کے ساتھ یا عورت کی مرد کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں ان کے لیے لفظ شہوت بولا جاتا ہے. لیکن عربی میں یا قرآن پاک کی احادیث مبارکہ کی زبان میں شہوت کا لفظ اسی لیے نہیں ہے, وہ جنرل ہے کہ جس کا تعلق یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف دل کا میلان جدھر بھی ہوگا وہ شہوات والے لین میں آ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کھانے سے بھی ہوتا ہے شہوات کا تعلق, پہننے سے بھی ہوتا ہے شہوات کا تعلق, رہائش سے بھی ہوتا ہے شہوات کا تعلق, زیب و زینت سے بھی ہوتا ہے شہوات کا تعلق, مکانات سے بھی ہوتا ہے اس کا تعلق. یہ نہیں مطلب نظر سے بھی تعلق ہے, سننے سے بھی تعلق ہے, بولنے سے بھی تعلق ہے. شہوات کا تعلق بہت سی چیزوں سے ہوتا ہے. تو یہ جو فتنے ہوتے ہیں دل سے متعلق میرے دوستو بھائیو وہ دو قسم کے ہیں, شبہات کی لین سے. اور شبہات کی لین کے فتنے کا مطلب ہوتا ہے کہ علم میں گڑبڑ, اور شہوات کی لین سے فتنے اس کا مطلب ہوتا ہے عمل میں گڑبڑ. حق جو ہے سب مسلمانوں کو معلوم ہے. اس وقت چونکہ بات ہو رہی ہے اپنے دین کے اندر کی, تو ظاہر ہے کہ مسلمان موضوع رہتا ہے, اس سے متعلق بات ہوتی ہے. ہر مسلمان کو یہ بات معلوم ہے کہ حق قرآن اور حدیث میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وحی نازل فرمائی, ایک تلاوت کی شکل میں وحی ہوتی ہے اس کو ہم قرآن کہتے ہیں, ایک غیر تلاوت کی شکل میں ہوتی ہے جس کو ہم وحی حدیث کہتے ہیں. اور وہ دونوں کے دونوں اللہ کا علم ہے, اور ہدایت اسی میں ہے اور نجات اسی میں ہے. اور ایک اور بات برآن ایمان میں کی, علم اسی کا نام ہے. جب بھی لفظ علم بولا جائے گا قرآن اور حدیث میں تو اس سے وہی چیز مراد ہوگی, کوئی دوسری چیز مراد نہیں ہوتی کبھی بھی. جب لفظ علم بولیں گے تو آسمان سے جو علم آیا انسانوں کے لیے وہ مراد ہوتا ہے, انسانوں کے تجربات سے جو علم متعلق ہوتا وہ اس پر وہ لفظ بولا نہیں جاتا, مجازن بولا جاتا ہے. جیسے بہادر آدمی کو شیر بولتے ہیں, جیسے بیوقوف آدمی کو گدھا بولتے ہیں. تو ایک اس کی حقیقت ہوتی ہے, ایک اس کا مجاز ہوتا ہے. علم جب بولتے ہیں حقیقت میں قرآن اور حدیث میں تو وہ علم جو آسمان سے آیا وہ صرف دو چیزوں میں ہے, ایک قرآن میں ہے اور ایک حدیث میں. یہ جو قرآن اور حدیث کا علم ہوتا ہے, قرآن میں حدیث میں ہے کیا؟ حق جو ہے یہ ہے قرآن میں, حق جو ہے یہ ہے حدیث میں, لیکن قرآن اور حدیث میں ہے کیا, اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا یہ ہر ایک کے بس میں نہیں آتا. یہ ہے وہ مسئلہ جہاں سے ضرورت پڑتی ہے کہ جو اس کے اسکالر ہیں, جو اس کے اسپیشلسٹ ہیں, جو اس کے محققین ہیں, جو اس میں اتھینٹک ہیں, ان پر آپ کو ٹرسٹ کرنا ہی پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی اور شکل نہیں ہے. جبکہ قرآن اور حدیث کے اندر جب تفصیلات میں آدمی جاتا ہے, ڈیپ میں آدمی جاتا ہے, گہرائی میں آدمی جاتا ہے, تو اس کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ہمارے اعتبار سے بعض چیزیں ملتی ہیں. ایک حدیث ملیں گی آپ کو, وہ ایک ہی حدیث نہیں ہوگی, بظاہر دیکھنے والا دیکھے گا بھائی حدیث ہے اس پر عمل کرو، لیکن ایک اور بھی حدیث ہے، وہ بھی حدیث ہی ہے، وہ کسی اور کا قول نہیں ہوتا، کسی اور کی بات نہیں ہوتی، ایک اور حدیث مل جائے گی آپ کو، وہ بھی حدیث ہی ہے، ایک اور مل جائے گی وہ بھی حدیث ہے، اور ایک ہی ایک سبجیکٹ سے متعلق ہے، موضوع ایک ہے، وہ بھی وہ الگ بات کہہ رہی، وہ الگ بات کہہ رہی، وہ الگ بات، جب حدیث ہے تو پھر بھائی کیا صورت ہے اس کی، اس میں کون پہلے ہے، اس میں کون بعد میں ہے، اس میں کون راجع ہے، اس میں کون مرجو ہے، کون ناسخ ہے، کون منسوخ ہے، تطبیق کی شکل ہے کیا، آیا اس کے ساتھ کچھ شرائط متعلق تھے، جب وہ بات کہی گئی تو اس کا سیاق سبق کیا ہے، جب یہ بات کہی گئی تو اس کا سیاق سبق کیا ہے، ایک چیز نہیں ہوتی ہے، بڑی لمبی تفصیلات ہوتی ہیں اس میں. ہمارے پاس ایک کتاب ہوتی ہے، اس کا نام عقیدۃ الطحاوی ہے، طحاوی شریف امام طحاوی کی لکھی ہوئی ہے، وہ اصل محاکمہ ہی ہوتا ہے، محاکمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ حدیثوں کے درمیان میں جو اختلاف پایا جاتا ہے اس میں نتیجہ نکالنے والی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو محاکمہ کہتے ہیں، کہ بھائی آخر ان مختلف حدیثوں میں سے مسئلہ نکالنا تو کیسے نکالنا. آپ لوگوں کو حیرت ہوگی کہ بعض مرتبہ ایک ایک مسئلے کے لیے 35-35 حدیثیں دیکھنی پڑتی ہیں، اور 35-35 حدیثیں ہیں، ہم نے پڑھی بھی ہیں، ایک ہی مسئلہ ہے لیکن اس کا تعلق 35 حدیثوں سے ہو جاتا ہے، 20 حدیثوں سے ہوتا ہے، 15 حدیثوں سے ہوتا ہے، 10 حدیثوں سے ہوتا ہے، وہ بھی حدیث ہے، وہ بھی حدیث ہے، وہ بھی حق قرآن اور حدیث میں ہے، لیکن یہ حق جو ہے قرآن وہ جو حق ہے قرآن اور حدیث میں وہ کیا ہے، وہ خالی ٹرانسلیشن سے قابو میں آنے والی چیز نہیں ہے. اس کے واسطے جیسے میڈیکل ڈائجسٹ سے میڈیسن کی لائن قابو میں آنے والی چیز نہیں ہے. ہمارے پاس بہت سے میڈیکل ڈائجسٹ چھپتے ہیں اردو میں بھی، مطلب انگلش میں تو خیر ہوتے ہی ہوتے ہیں، ہمارے پاس اردو میں بھی آتے رہتے ہیں، بلکہ ہمارے پاس تو جمعرات بازار میں اور چوک کے اوپر اور لال بازار میں جو اتوار کے دن صبح میں دکان لگتے ہیں، وہ یہاں سے وہاں تک پرانی کتابوں کے ڈھیر لگتے ہیں، بے شمار میڈیکل ڈائجسٹ اٹھا لو، میں نے خود اٹھائے ہوئے ہیں کئی، یونانی کے بھی، ہومیوپیتھک کے بھی، اور ایلوپیتھک کے بھی، اور فلاں کے بھی، اور فلاں کے بھی، اور سنیاسیوں کے، جوگیوں کے نسخے، اس کے پرانے سب ملتے ہیں. قابو میں آ جاتے کیا اسے، میڈیسن کے لیے قابو میں آتی کیا اسے، بعد اس سے وہ کام چلتا ہے، وہ مفید ہے، وہ چیز معین ہے، لیکن اصلی اس کو جو فائدہ ہوتا ہے وہ تو اس کے ماہر کو ہوتا ہے، اس سے جو اس کا اس لائن کا جو ماہر ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے واسطے، ورنہ فن جو ہوتا ہے وہ قابو میں نہیں آتا. یہ ہے وہ چیز میرے دوستو جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت جگہوں پر سمجھایا ہے، بتایا ہے، ہم غور نہیں کرتے، اس وجہ سے ہم سمجھتے نہیں اس بات کو. قرآن پاک میں جیسے مثلا اللہ تبارک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو پکڑو مضبوط، جیسے مشہور آیت مبارکہ ہے، ہم تقریروں میں بھی سنتے ہیں، بولتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو پکڑو اور جمیان مل کے پکڑو. سنا ہوگا آپ نے لوگوں کو تقریر کرتے ہوئے اس پہ کہ تقریر یوں کی جاتی ہے کہ آپس میں مل کے رہو، حالانکہ اس آیت میں مل کے رہنے کا کوئی مضمون نہیں ہے، آیت مل کے رہنے سے متعلق نہیں ہے، یہ دلالت تضمنی ہے، دلالت تضمنی کا مطلب بات کا جو مطلب نکلتا ہے وہاں تک بھی جاتا ہے، مگر وہ بات اس کے لیے نہیں کہی ہوئی ہے، سیاق کلام وہ نہیں ہے. بات کا مطلب یہ ہے کہ جو حبل اللہ ہے وہ پکڑو، جو اللہ کی رسی ہے وہ پکڑو، جو اللہ کی رسی نہیں ہے اس کو اللہ کی رسی سمجھ کے مت پکڑو. یہ ہے یہاں پہ جو مسئلہ ہے بات کا، وہ یہ ہے کہ جو حبل اللہ ہے اس کو پکڑو اور اس کو مل کے پکڑو، سب حبل اللہ ہی کو پکڑو. آپ نے کہا کہ یہ حبل اللہ ہے، میں نے اس کو پکڑ لیا، آپ نے کہا وہ حبل اللہ ہے، آپ نے اس کو پکڑ لیا، اس نے کہا وہ حبل اللہ ہے، اس نے اس کو پکڑ لیا، اس نے کہا وہ حبل اللہ ہے، اس کو پکڑ، جتنے سر اتنی رائے، جتنے دماغ اتنے افکار اتنے تھاٹ، تو پھر وہ حبل اللہ تو رہے گی نہیں. پھر حبل اللہ جو ہوتا ہے وہ تحقیق طلب چیز ہوتی ہے، اس میں دو حصے ہیں بہت سے بنے ہوئے، جیسے قرآن اور حدیث میں کچھ مضامین آخرت سے متعلق ہیں، کچھ مضامین واقعات سے متعلق ہیں، کچھ نصیحتوں سے متعلق ہیں، وہ مسائل وہ چیزیں خاص طور پر جن کا تعلق احکام سے ہے، مسائل سے ہے، جائز ناجائز سے ہے، حلال حرام سے ہے، انسان کے عمل سے متعلق ہونے والی جو چیز ہے کہ آیا اس کا یہ عمل صحیح ہے کیا نہیں غلط، اور اس کے کچھ چیزیں صراحتن ہیں، کچھ چیزیں صراحتن نہیں ہیں. تو جو چیزیں صراحتن ہوتی ہیں، کھلے طور پر مذکور ہوتی ہیں، اس میں زیادہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، زیادہ ڈسکس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے علماء کو اس چیز میں جس میں صراحتن نہیں ہے، قاعدے اور قانون کو استعمال کر کے بات کرنی ہوتی ہے، اس میں ایک اصول کے تحت میں وہ چیز آتی ہے، جزیے کے طور پر، واقعے کے طور پر اس کو اپلائی کرنا، اور بے شمار ہوتے ہیں انسانوں کے عمل، جتنے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہمارے اتنے مسئلے ہوتے ہیں، ہر ایک کا مسئلہ الگ الگ شیپ میں لکھا ہوا نہیں ہوتا، نہ قرآن میں ہوتا ہے نہ حدیث میں ہوتا ہے، اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے ان علماء کی جو اس کے اسکالر ہوتے ہیں، ماہرین ہوتے ہیں، ان کو مستنبطین کہتے ہیں قرآن پاک کی زبان میں. لعلمہ الذین یستنبطونہ منکم، جو تم میں سے استنباط کرنے والے لوگ ہیں وہ جانیں گے اس چیز کو. یہ لفظ کیوں کہہ رہا ہے قرآن؟ کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے کہہ رہا ہے؟ جگہ جگہ قرآن پاک میں ایسے مضامین بہت ہیں، یعنی ایک جگہ نہیں ہے، یہ مضمون بہت جگہوں پر ہے. جیسے ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہیں تو پھر جو جانتے ہیں ان سے پوچھ لیا کرنا. یہ اصول کی بات ہے، ضابطے کی بات ہے کہ جو آدمی نہیں جانتا تو وہ جاننے والے سے پوچھ لیا کرتا ہے. یہ راستہ ہے. اس زمانے میں جو فتنے شبہات کے لین کے ہوتے ہیں، اس میں خود سے آپ ان شبہات کو دور کرنے کے لیے کوشش کریں گے تو نہیں ہوتے. وہ خود سے جو کوشش کرنی پڑتی ہے وہ یہ کہ شبہات کو دور کرنے کا جو ماہر ہے اس سے رجوع کر کے دور کرنا، یہ کوشش آپ کو کرنی پڑے گی. ہو یہ گیا ہے آپ کے انٹرنیٹ پہ، ویب سائٹ پہ، الہ بلا پہ 50,000 قسم کی ویب سائٹ کھل گئے ہیں. اب ہر آدمی ڈسکس کرنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے، فوراً اس نے کلک کیا. باطل فرقوں کی ویب سائٹ اہل حق سے بھی زیادہ ہے، اسلام کے نام سے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہونے والے ہیں جو سب اپنے کو مسلمان بولیں گے، لیکن اس میں سے 72 جہنم میں جانے والے ہیں. میجورٹی اب اندازہ لگا دیجئے، 73 میں سے 72 جہنم میں جانے والے ہیں. ایک ہی فرقہ ہوگا جو نجات پانے والا ہے. تو خلاصہ بات کیا میں عرض کروں مختصر سا، اور بات اپنی ختم کرتا ہوں، چونکہ ہمارا جو موضوع ہے آنے کا وہ ایک دوسرا بھی ہے. اس سلسلے کی بات شاید آپ کے سامنے اگر پروفیسر صاحب کی اجازت ہوگی تو لائی جائے گی، کیونکہ اس وقت تو یہ بات آئی تھی کہ اس پہ ذکر کیا جائے. تو میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا تھوڑا لپیٹ کے بول رہا ہوں، بہت زیادہ کھولنے کو بہت زیادہ ٹائم چاہیے، تو اس وجہ سے مختصر انداز میں عرض کر رہا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے ذہن میں آ جائے کہ فتنوں سے اپنے کو بچانا ہے. دوسری بات یہ ذہن میں آ جائے کہ فتنوں کا کہ بہت سی چیزیں متعلق ہیں، اس میں سے ایک ہمارا دل ہے جس سے فتنے متعلق. ہم سمجھتے ہیں فتنے کا مطلب یہی ہے کسی سے عاشقی ہو جانا، فتنے کا مطلب یہ ہے کہ شراب میں پڑ جانا، فتنے کا مطلب یہی ہے کہ جناب والا بے حیائی کے اندر چلے جانا، ڈانس پارٹیوں میں چلے جانا، کلبوں میں چلے جانا، ادھر چلے جانا، یہی فتنہ ہے سر. یہ بھی فتنہ ہوتا ہے، لیکن اس سے بڑا فتنہ علمی غلطی ہوتی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، علم کے اندر غلطی ہونا، اشتباہ ہونا، یہ ان سے بھی بڑا فتنہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ معصیت میں مبتلا کرتا ہے، یہ ضلالت میں مبتلا کرتا ہے، اور معصیت سے ضلالت بڑی ہوتی ہے. غلط راستہ ضلالت کہلاتا ہے، گمراہی کہلاتا ہے، غلط عمل معصیت کہلاتا ہے، غلط عمل منتہی ہوتا ہے، یعنی اس کی لمٹ کم ہوتی ہے، سرکل کم ہوتا ہے. غلط علم گمراہی جس کو کہتے ہیں، اس کا سرکل بہت بڑا ہوتا ہے، وہ بہت دور تک پھیلنے والا ہوتا ہے. اس لیے ضلالت جو ہے نا وہ زیادہ نقصان دہ چیز ہوتی ہے غلطی سے خالی، معصیت سے، گناہ سے زیادہ نقصان دینے والی چیز ہوتی ہے. اور شبہ جو ہوتا ہے وہ ضلالت لاتا ہے. تو دل کے اندر جو فتنے آتے ہیں وہ شبہات والا، یعنی نا تمام علم والا، ناقص علم والا، ادھورا علم والا، غیر مستند علم والا، اتھینٹک علم نہیں ہے، اس سے وہ جو علم آتا ہے وہ مکس اپ کر دیتا ہے. حضور نے فرمایا اطلب العلم قبل الظانین، دیکھو علم سیکھ لینا اٹکل سے بولنے والوں سے پہلے. اٹکل پہ چوڑ آ رہے ہیں، یہ ادھر کی ادھر کی، اس سے پہلے علم سیکھ لو. ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، ترمذی شریف کی روایت. یہ دین ہے، اس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کس سے لے رہے ہیں اس کو. تو اس وجہ سے ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے، اپنے خواتین کے، آنے والی نسلوں کے فتنوں سے بچانے کا اس ملک میں سامان کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ شہوات، شبہات کی لائن سے بھی اور شہوات کی لائن سے بھی. تو شبہات کی لائن سے فتنوں سے بچانے کے کا انتظام جو ہے وہ دینی انسٹیٹیوٹ ہوں گے، اور انہی فتنوں سے بچانے کے واسطے ہی تقلید ہے. یہ جس کو ہمارے پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ اس سے ریلیٹڈ کو بیان کیجئے، بلکہ میں نے کہا تھا نا بعد میں جا کے وہ اس سے آٹومیٹک ریلیٹڈ ہو جائے گا، اس کے بغیر آپ فتنے سے اپنے کو بچا نہیں سکتے. وہ ایک بحث ہے لمبی کہ فتنے ہی سے بچانے کے واسطے کرنا پڑتا ہے تاکہ قرآن پاک کے علم میں گڑبڑ نہ ہو، احادیث مبارکہ کی تحقیق میں، ریسرچ میں گڑبڑ نہ ہو، وہ اس کے بغیر چلتا نہیں کام. اسی وجہ سے جتنے اکابر گزرے ہیں پچھلے 1200-1300-1400 صدیوں کے اندر، سب جو ہے نا وہ اس کا اہتمام کرتے رہے ہیں، اور امت کا اتفاق اس پر رہا ہے. بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے محقق تھے، حتیٰ کہ سیاح کے جو امام تھے وہ بھی، امام بخاری، امام مسلم وغیرہ تک ہمیشہ تقلید پر ہی رہے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی تصریح کے مطابق، اور علامہ نووی کی تصریح کے مطابق، سراج الدین بلخانی کی تصریح کے مطابق، حافظ ابن حجر کی تصریح کے مطابق. واللہ عالم حقیقت الحال. غرض یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو، اپنے علم کو بچانے کے واسطے صحیح علم کا راستہ. اس ملک میں سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہے میرے دوستو، اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، آنے والی جنریشن کے لیے اور اپنی خواتین کے لیے، پورے انوائرمنٹ کے اندر برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب سے پہلے صحیح علم زندہ رہے، اس کے واسطے صحیح انسٹیٹیوٹ چاہیے، علم کے مراکز چاہیے. علماء سے سنیں آپ، قرآن کی تفسیر علماء سے سنیں، احادیث کی تشریح علماء سے سنیں، علماء پیدا ہوتے رہیں، علماء سے رابطہ ہو، علماء سے پوچھ پوچھ کے چلنے کا جذبہ ہو، اللہ کا ڈر دل کے اندر ہو کہ رسک نہیں لینا چاہتا ہوں اس معاملے میں، جو سب سے زیادہ بہتر مناسب اور زیادہ محتاط رویہ ہے اس کے مطابق مجھے چلنا ہے. تو سب سے زیادہ محتاط اور اپنے آپ کو بچانے کا راستہ خوف کا ہوتا ہے، ڈرنے کا ہوتا ہے. ڈرنے والا آدمی پوچھتا ہے، نہیں ڈرنے والا بے باک ہوتا ہے. جو منہ کو آیا وہ بولتا ہے، جو منہ کو آیا وہ سوچتا ہے، جو مطلب جو ذہن میں آیا وہ سوچتا ہے اور اپنی رائے قائم کرتا ہے، اسی سے بھی غلط راستہ پڑ جاتا ہے بندے کا. تو اس سلسلے میں ہمارے یہاں دین کا علم کسی طریقے سے عام ہو جائے، دین کے علم کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ مضبوط ہو جائیں، اور ہمارے بچوں میں دین کا صحیح علم جو ہے وہ زندہ ہو جائے، بڑوں کے اندر دین کا جو صحیح علم ہے وہ زندہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مسئلے سے اس ملک میں بھیجا ہے اللہ پاک ہی جانتے ہیں. بقیہ ہم لوگ کبھی دین سیکھنے کے لیے آئے نا یا دین سکھانے کے لیے آئے، اور ہم جس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں ہم کو ہمارے بڑوں نے زیادہ دنیا کا علم سکھایا، اور دین کا علم ان کے کانسیپٹ میں جو تھا وہ ہمارے کان پہ انہوں نے ڈال دیا، یا مولوی صاحب کے سامنے بٹھا کے ناظرہ وغیرہ پڑھوا دیا، قرآن شریف پڑھوا دیا، آمین کروا دیا، کروا دیا، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. بقیہ دین کے علم سے سبکدوشی اتنے سے نہیں ہوتی تھی، اس وجہ سے ہم نے کچھ سیکھا پڑھا نہیں ہے. اب اس کے بعد میں خود سے ہاتھ پیر مارتے رہتے، کچھ ادھر کچھ ادھر، کچھ سے جس طرح کچھ اس طرح ڈسکس کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں. اس سے جو آتا نا یہ چندے سے جو ہے نا، ادارے تو چلتے ہیں مگر چندے کا جو علم ہوتا ہے وہ بڑا گڑبڑ کرتا ہے. ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے ادارہ چلانا چندے سے، اور ایک ہوتا ہے علم حاصل کرنا چندے کا. چندے کا جو علم ہوتا ہے وہ بڑا گڑبڑی سا ہوتا ہے، کیونکہ سورسز الگ الگ ہیں، اچھے سورسز بھی ہیں، غلط سورسز بھی ہیں. اب سورسز پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے سورسز آف نالج کیا ہیں، صحیح ہیں غیر صحیح ہیں. صحیح ہوں گے تو صحیح علم آئے گا، غلط ہوں گے تو غلط علم آئے گا، سب سے آیا ہوا ہے، مکس ہو جاتا ہے پورا. پھر آپ کو نکالنے میں اتنی پنچایت ہوتی ہے جس کی حد نہیں. اس میں سے اچھا صحیح الگ کرو اور خراب والوں کو الگ کرو. سب سے عافیت کا راستہ اس میں یہ ہے کہ جو اسکالر ہوتے ہیں، جو محققین ہوتے ہیں، جنہوں نے ڈگریاں اس کے لیے کی ہیں، زندگیاں اپنی کھپائی ہیں صرف اس تحقیق میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا کیا ہے، آپ نے فرمایا کیا ہے، صرف اس تحقیق میں کہ اللہ پاک کے کلام میں کیا بات ہے، اس کا منشا کیا ہے، اس کی تحقیقات کیا ہیں، وہ اداروں کو مضبوط کرنا، وہ ادارے قائم کرنا. ابھی یہ بات ہو رہی تھی پروفیسر صاحب سے بات کر رہا تھا کہ یہاں کیا، یہاں پہ کوئی عالم ہی نہیں ہے آپ کے پاس میں، کیونکہ جس چیز کا ڈیمانڈ نہیں ہوتا نا اس چیز کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اسباب نہیں ہوتے. ہمارے پاس ضرورت کا اہتمام نہیں ہے، یعنی ابھی ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت تھی. ہمیں پتا ہے کہ یہاں اسکول ہونا چاہیے، ہمیں پتا ہے یہاں دواخانہ ہونا چاہیے، ہمیں پتا ہے دکان ہونی چاہیے، ہمیں پتا ہے یہاں مکان ہونا چاہیے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ عالم ہونا چاہیے. اس کی کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے تو بھائی مرو جی. جن حالات کے اندر ہماری زندگی گزر رہی ہے بہت خطرناک ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. علم صحیح ہونا بہت ضروری ہے، اور قدم قدم پہ ضرورت ہوتی ہے اس کی. یہ نہیں کہ کون بیسک چیزیں ہیں اس میں آپ تو کہیں علم صحیح ہو گیا تو کام چل جائے گا. یہ جو ہے کہ ہر نماز کی ہر صورت میں، ہر رکعت میں آپ کو اللہ تعالیٰ کہنا کہ اللہ سیدھے راستے پہ چلائیے، اور سب کو کہنا ہے. اگر ابوبکر صدیق ہیں تو ان کو بھی کہنا ہے. آپ اندازہ لگا لیجیے، ہدایت نہیں ملی کیا ان لوگوں کو؟ ہدایت یافتہ نہیں ہوئے لوگ، ہدایت یافتہ لوگ. ان کا تو راستہ مانگا جا رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان کا تو راستہ مانگا، کتنے ہدایت پر وہ لوگ ہیں، لیکن ان پر اللہ نے فرض کیا کہ نہیں تم کو مانگنا پڑے گا. کیوں؟ آنے والے ہر مومنٹ میں، ہر سیکنڈ میں، ہر منٹ میں، اور زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے منشے کے مطابق ٹائم نکلنا، سب محتاج ہیں، مرنے تک محتاج ہوتے ہیں. ایک آدمی نماز کا پابند ہوتا ہے تو بیوی بچوں کے ساتھ خراب ہے، ایک آدمی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے تو دینیات کے اندر اچھا نہیں ہے، نماز روزہ زکات حج کی اس کی اہمیت اس کے پاس میں نہیں ہے. ایک آدمی نماز روزے کا بھی پابند ہے، بیوی بچوں کے ساتھ میں بھی اچھا ہے، حلال حرام کی کوئی تمیز اس کے پاس نہیں ہے، جہاں چائے کھا رہے ہیں، جو چائے کھا رہے ہیں، جو خرید میں آئے کھا رہے ہیں، کیونکہ حساب ہے نا، کوئی کتاب ہے اس کا، یعنی شریعت کے کچھ حدود ہے ہی نہیں ایسے دماغ میں. بس آسانی ہے، دین یوسف، دین بڑا آسان ہے، دین یوسف، دین آسان ہے. برادر دس از امریکہ، یہ تو امریکہ ہے، یہاں پہ سارا دن لے کے کہاں بیٹھ سکتے بھائی. ایک مرتبہ ہم لوگ ملاقات کرنے کے لیے ایک صاحب کے پاس گئے تھے، انہوں ہاں انڈیا میں بھی ہمارے پاس ملے تھے، وہاں پہ کہنے کہ یار ہم وہاں چھوڑ کے آئے ساری چیزیں، تو پھر تم لوگ اٹھا کے پھر یہاں لے کے آ گئے اس کے ہمارے پاس. ویسا نہیں ہوتا، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اندر دل کے اعتبار سے بڑا اچھا ہوتا ہے، اس کے پاس ظاہر کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ ظاہر شریعت کے مطابق کیسا ہے کیا ہے، اپنی مرضی سے اس نے ایڈجسٹ کیا ہوا ہے. بعض آدمی ظاہر کے اعتبار سے بڑے اچھے ہوتے ہیں، باطن کے اعتبار سے بڑے گندے ہوتے ہیں. کسی کا دماغ خراب ہے، کسی کا دل خراب ہے، کسی کا اخلاق خراب ہے، کسی کا نفس متاثر ہے، کسی کا کچھ کچھ. ہم ایک ٹھکانے پہ نہیں ہیں، اس وقت امت مسلمہ کے گڑبڑ کی مین وجہ یہ ہے. تو صحیح علم آئے، صحیح عمل آئے، جس کا علم صحیح ہو گیا جس کا عمل صحیح ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایمان اور اعمال صالحہ اسی کا نام ہے. علم کے صحیح ہونے کا نام حافظ ابن قیم نے ایمان کا ترجمہ بڑا پیارا کیا اس جگہ پر, انہوں نے کہا کہ علم بلا ریب, علم بلا ریب کا نام ایمان ہے اصل میں. ایسا علم جس کے اندر شک باقی نہ رہے اور اللہ کے نازل کردہ باتوں پر مستحکم محکم یقین ہو جائے, وہ اسی کا نام علم ہے. اور کیا ہے علم؟ و عمل بلا شہوت کا نام عمل صالح ہے. علم بلا ریب و عمل بلا شہوت, ایمان کی تفسیر انہوں نے کی علم بلا ریب سے بغیر شک والا علم, اور عمل صالح کی تفسیر کی عمل بلا شہوت کی کہ اس میں اپنے خواہش کا کوئی دخل نہ ہو, طریقہ بھی نبی کا ہو, حکم بھی اللہ پاک کا ہو, اخلاص بھی ہو. اس جملے کے اندر کتنی بڑی بات انہوں نے فرما دی ہے. اور یہ چیز جو ہے پریکٹیکلی اعتبار سے اتنا آسان نہیں ہے, اس وجہ سے ان اداروں کی بڑی ضرورت ہے, اس طرح کے اہتمام کی بڑی ضرورت ہے, اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اسی سلسلے میں ہمارے اسفار وغیرہ بھی ہوتے رہتے ہیں, یہ جو رحمت عالم وغیرہ کے نام سے جو ادارہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور جو تھوڑی بہت کوششیں اللہ پاک کی توفیق سے ہو رہی ہیں اللہ قبول بھی فرمائے. آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ قبول فرمائے. بڑا ڈر لگتا ہے کہ آدمی سے اگر کوئی نیک عمل کی توفیق ہو رہی ہو تو اس کو بولنا نہیں چاہیے, مگر ادارے کو پھیلانے کا اور ادارے کے تعاون لینے کا نظام کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ذکر کرنا پڑتا ہے, تو اس میں نیت کو بچانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی حفاظت فرمائے. تو جو کچھ کوشش کی جا رہی ہے وہ اسی لیے ہے, اور آپ سب کو بھی اس کی ترغیب دی جاتی ہے کہ آپ بھی اس کا اہتمام فرمائیں, علماء کرام کو زیادہ سے زیادہ بلوائیں, ان سے باتیں سنیں, ان کے پروگرام رکھوائیں. اس کے لیے آپ کو پیسہ خرچ کرنا پڑے تو پیسہ خرچ کریں, اپنے بچوں کی بہتر تعلیم و تربیت کے واسطے نظم سوچیں. آپ کے پاس اپنا ادارہ ہونا چاہیے, آپ کے پاس ایسا انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے, آپ کے پاس علماء ہونے چاہیے, بچوں کی بہتر تعلیم و تربیت کا انتظام ہونا چاہیے. ہماری نسلوں کی حفاظت اسی سے ہوگی. اگر ہم اپنے دین کو بچا سکے اس ملک میں تو اس ملک میں رہنے کا کوئی کام ہے, اور اگر دین کو نہیں بچا سکے تو اس ملک میں رہنے کا کوئی کام نہیں ہے. ابو الحسن علی ندوی جب یہاں آئے تھے, دو مہینے ان کے ادھر گزرے تھے رحمتہ اللہ علیہ, تو وہ شکاگو بھی آئے تھے, تو شکاگو میں انہوں نے جو بیان کیا تھا اس کا ایک صاحب نے اقتباس مجھے سنایا کہ انہوں نے یہ جملہ بھی کہا تھا. انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر آپ اس ملک میں دین کی خدمت کرتے ہوئے رہ سکتے ہیں تو آپ کو اس ملک میں رہنا جائز ہے, اور اگر آپ دین کی خدمت کرتے ہوئے نہیں رہ سکتے ہیں تو اس ملک میں رہنا حرام ہے. فتویٰ دے کے چلے گئے. ڈالر کمانا جائز ہے جائز طریقے سے, علم حاصل کرنا جائز ہے, علم پھیلانا بھی جائز ہے, دنیا کا علم بھی سیکھنا جائز ہے, دنیا کا علم بھی پھیلانا جائز ہے, رہنا جائز ہے, سب کچھ جائز ہے, لیکن یہ سب دین کے ساتھ ہے. اگر دین ہے اور دین یہاں پہ ہوگا, محنت سے پھیلے گا, تو دین پھیلانے کے ساتھ جدوجہد رہے گی تو پھر ہمارا رہنا اور ہماری نسلوں کا رہنا یہاں صحیح ہوگا, نہیں تو یہ اقتال العموم ہے, یہ امتوں کو کھا جانے والا ملک ہے. یہ جیسے پوری دنیا کے ملکوں کو کھا جاتا ہے, دنیا کے لوگوں کو کھا جاتا ہے, کتنے نیشن یہاں آتے ہیں تو ضم ہو جاتے ہیں, تہذیبوں کو کھا جاتا ہے, کلچر کو کھا جاتا ہے, مذہب کو بھی کھا جاتا ہے. اب دین اسلام ایک ایسا مذہب نہیں ہے جس کو کھلا دیا جائے, جس کو کوئی ہضم کر لے. یہ جو ہے نا الحق یعلو ولا یعلا, حدیث شریف میں آتا ہے کہ حق غالب ہونے کے لیے, مغلوب ہونے کے لیے نہیں. ہاں اگر ہماری بصیرت کہتی ہے کہ دین حق, دین اسلام سچ ہے, دین اسلام حق ہے, تو پھر ہمارے ذہن میں بھی ہونا چاہیے کہ پھر وہ غالب ہونے کے لیے, پھر وہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں ہے. وہ تو اس کی جو تدبیر ہمارے ذمہ اللہ نے رکھی ہے وہ ہمیں کرنی ہے. وہ تدبیر کہاں سے شروع ہوگی؟ وہ تدبیر کی اسٹارٹنگ یہیں سے ہے میرے دوست, کہ ہم جو ہے ایسے اداروں کو سپورٹ کریں, قائم کریں, ان کو اپریشیٹ کریں, ان کا ساتھ دیں, اور خود بھی حصہ لیں اور اپنے بچوں کو اس بارے میں متوجہ کریں. تو خیر ایک حدیث شریف میں نے سنا دی, اور اس سے ریلیٹڈ جو مضمون ہے وہ آپ کا ذہن خود بھی قبول کر لیتا جائے گا. اس کے بعد میں ایک دروازہ ہے وہ جس میں آپ جھانکتے جائیں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں نظر آئیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. حدیث شریف کا مفہوم پھر میں عرض کر دیتا ہوں, اس کے بعد دعا کر دیتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو فتنے ہیں وہ دلوں پر پیش کیے جائیں گے, اور یہ فتنے چٹائی کی پتیوں کی طرح سے ہوں گے, اور جو ان فتنوں سے اپنے کو منکر رکھے گا, غیر مانوس رکھے گا, اجنبی بنا کے رکھے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سفید نقطہ پیدا فرما دیں گے, اور جیسے جیسے وہ بچتا چلا جائے گا ان فتنوں سے, ویسے ویسے اس کے اس نقطے میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا, یہاں تک کہ دل پورا روشن ہو جائے گا اس کا اور فتنہ پروف ہو جائے گا. اور جو آدمی ان فتنوں سے اپنے کو معروف کر لے گا, مانوس کر لے گا, ان سے ان میں انوالو ہو جائے گا, تو وہ فتنے چونکہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہوں گے, تو پہلے ایک ڈاٹ آئے گا ظلمت والا, پھر دوسرا, پھر تیسرا, دھیرے دھیرے یہ سلسلہ پھیلتا جائے گا, حتیٰ کہ پورے دل کو سیاہ بنا دے گا, اور یہ حق پروف ہو جائے گا. پھر یہ فتنہ پروف نہیں رہے گا, بلکہ اگر کوئی صحیح بات اس کو سمجھا بھی رہا ہے تو نہیں سمجھ میں آئے گی اس کو. اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے, وہ یہودیوں کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا کہ تم قصد قلوبکم, تمہارے دلوں میں سختی ہو گئی, فیت الحجارہ, اتنی سختی آ گئی کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئی, کیونکہ پتھر تو پھوٹ جاتا ہے, اس کے اندر سے پانی بہ جاتا ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, اس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے فرمایا کہ قساوت قلب یہ ہے کہ برائی جمتے 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 اس نے اپنا ایسا سرکل پورا گھیر لیا کہ پھر حق کو اگر کوئی بتانا بھی چاہ رہا تو اس کا دل لیتا نہیں, اس بات کو قبول نہیں کرتا. وہ وقت آنے سے پہلے پہلے ہمیں اس بات کا انتظام کر لینا ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, کتنوں سے حفاظت فرمائے, ہماری بھی اور ہماری نسلوں کی بھی. اور اس سلسلے میں جو کوششیں علماء دین کی ہو رہی ہیں, حق تعالی شانہ ان کی قدر کرنے والا ہمیں بنائے, ان کو بھی صحیح توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے.